جو بندہ تیرا تابع فرمان رہے گا. ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں. جو بندہ تیرا تابع فرمان رہے گا. جو غیر رب قلب سے قربان رہے گا, جو غیر رب سے قلب سے قربان رہے گا, انسان کی صورت گناہ کرتا رہے, نہ تو توبہ کرے اور نہ گناہ چھوڑنے کا اس کا ارادہ ہو.
ممکن نہیں کہ قلب میں وہ چین پا کے, ممکن نہیں کہ قلب میں وہ چین پا کے جب تک کہ کوئی
نظر گر نہیں آ,
حسینوں کے لیے ہے.
ظالم مگر ہے
گناہ سے دور رہنا بھی ضروری ہے. اور اگر عشق الہی میں آگے بڑھنا ہے, اللہ کا عشق و محبت حاصل کرنا ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے, تو نامحرموں سے تین طرح کی دوری اختیار کرنی ہوگی, عیناً بھی, قلباً بھی اور قالباً بھی. تمام مرد اپنی نامحرم عورتوں سے پرہیز کریں, دور رہیں, نظر سے بھی نہ دیکھیں اور دل میں بھی ان کا خیال نہ لائیں اور جسم کو بھی دور رکھیں. اسی طرح سے تمام عورتیں اپنے نامحرم مردوں سے نہ تو ان سے نگاہ ملائیں, نہ ان کو دیکھیں اور نہ ان سے بات چیت کریں بے تکلفی کی, اور دل میں بھی خیال نہ لائیں اور جسم کو بھی دور رکھیں. تب اللہ کے راستے میں ترقی ہو سکتی ہے, ورنہ یہ جنون ہوگا, پاگل پن ہوگا کہ ہم دنیا سے بھی محبت رکھیں اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سے محبت رکھیں. دنیا بھی مٹی کی اور جو کچھ دنیا میں پیدا ہوا ہے وہ سب مٹی کا, عورت بھی مٹی کی, مرد بھی مٹی کا, اور سونا بھی مٹی کا, چاندی بھی مٹی کی, قورمہ بریانی بھی مٹی کی, گھر بنگلے گاڑیاں والا سب چیز مٹی سے برآمد ہوتی ہے. تو جو جس آدمی نے ان چیزوں سے دل لگایا, مٹی کے کھلونوں سے دل لگایا, وہ اللہ کو کبھی بھی نہیں پا سکے گا. اس کا یہ خیال ہے, نہ اس کی تہجد اسے اللہ کا قرب دلائے گی, نہ اس کی نمازیں اس کو اللہ کا قرب دلائیں گی, نہ اس کی تلاوت, نہ ذکر و اذکار. جو کچھ فائدہ ان عبادات سے ہوگا وہ بد نظری سے یا نامحرموں کے ساتھ تعلقات سے سب کا سب زائل ہو جائے گا, اور ممکن ہے کہ اس سے بھی زیادہ خطرناک حالت ہو جائے, اور خدا نخواستہ کفر میں بھی خاتمہ بعض لوگوں کا ہو بھی گیا اور ہو سکتا ہے. پہلوان نہیں بننا چاہیے, اپنے آپ کو مضبوط نہیں, مضبوط ایمان والا نہیں سمجھنا چاہیے, بلکہ اپنے آپ کو ضعیف الایمان سمجھنا چاہیے کہ ہم سب سے کمزور اور ضعیف الایمان ہے, سب سے کمزور درجے کا ایمان ہے, ہمارا ٹمٹماتا ہوا چراغ ہے. ایسا نہ ہو کہ کہیں گناہوں کی ذرا سی آندھی چلے اور ہمارا یہ ٹمٹماتا ہوا چراغ گل نہ ہو جائے. اس لیے نگاہ کی خوب سختی سے حفاظت رکھیں, اور دل سے بھی دور رکھیں. کسی کو فرمایا ظالم اگر رہے تو میری انجمن سے دور, آنکھ سے بھی دور رہ, دل سے بھی دور رہ اور جسم سے بھی دور رہ, تو تیرا احسان ہوگا کہ ہمارا عشق الہی ترقی کرے گا، اور جو ہم نے بدنگاہی کی، حسینوں سے بے تکلفی کی، بات چیت کی بے ضرورت اور برے طریقے سے، جو شریعت کا طریقہ ہے جہاں شریعت اجازت دیتی ہے اس سے زیادہ حد سے آگے بڑھے، تو بس پھر ہلاکت ہے، ہلاکت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.
ظالم اگر ہے تو میری انجمن سے دور، حسن تیرا عشق احسان رہے گا، حسن تیرا عشق احسان رہے گا.
آخری شعر ہے.
سنتا ہوں میں عالم میں یہ اختر کی زبان سے،
اس مضمون کو بہت کم لوگ بیان کرتے ہیں. علم بہت بیان ہوتا ہے، اعمال بہت بیان ہوتے ہیں، فضائل بہت بیان ہوتے ہیں، مسائل بھی بیان ہوتے ہیں. وہ سب چیزیں اپنی جگہ مسلم ہیں، ان کی ضرورت اپنی جگہ ہے، لیکن یہ بات بہت کم لوگ بیان کرتے ہیں. یہ درد دل بہت کم سنا ہوگا کہ گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت سے مومن دور ہو جاتا ہے.
سنتا ہوں میں عالم میں یہ اختر کی زبان سے، سنتا ہوں میں عالم میں یہ اختر کی زبان سے، عاصی کو قرب خاک سے حرمان رہے گا.
حرمان مانی محرومی، گناہ کرنے والے کو، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، جان بوجھ کر گناہ کرنے والا اور پھر اس پہ توبہ بھی نہ کرنے والا، شرمندہ نہ ہونے والا اور گناہ کو چھوڑنے کا ارادہ نہ کرنے والا، ایسے آدمی اللہ تعالیٰ کے قرب خاص سے محروم رہے گا. اور یہ معمولی خسارہ نہیں بلکہ زبردست خسارہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.
سنتا ہوں میں عالم میں یہ اختر کی زبان سے، عاصی کو قرب خاک سے حرمان رہے گا، عاصی کو قرب خاک سے حرمان
کتاب ہے اصلاح خواتین کے نام سے، حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ شف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی. چونکہ بدھ کے دن اور اتوار کے دن خواتین تشریف لاتی ہیں، اور میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ اگرچہ مرد کا درجہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں سے بڑا رکھا ہے، اور بہت سے معاملات میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو پیچھے رکھنے کا حکم دیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورتیں غیر اہم ہیں یا ان کے حقوق پامال کیے جائیں یا ان کو ذلیل کیا جائے، ان کو رسوا کیا جائے، ان کو حقیر سمجھا جائے. ہرگز ہرگز بھی یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ بہت سی عورتیں تقویٰ اور عبادات میں، پرہیزگاری میں، روزے داری میں، نماز اعلیٰ پڑھنے میں، تلاوت کثرت سے کرنے میں اور مسائل کو سیکھنے میں بہت سے مردوں سے آگے بڑھی ہوئی ہیں، اور تاریخ میں بھی ایسی بہت سی اللہ تعالیٰ نے اپنی نیک بندیاں پیدا فرمائی ہیں کہ جن کے بڑے بڑے درجات ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جہاں پیچھے کیا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے یہ میدان کھلا رکھا ہے ولایت کا, کہ وہ جتنا چاہے اللہ کے راستے میں ترقی کر کے ولایت خاصہ حاصل کر سکتی ہیں, اور اس کے لیے تھوڑی سی محنت چاہیے, تھوڑی سی ہمت چاہیے, اپنی فکر کی تبدیلی چاہیے, اپنے خیالات کی تبدیلی چاہیے, اپنے مقاصد کی تبدیلی چاہیے, اپنے دل اور دماغ کو بدلنے کی ضرورت ہے. ساری بات تو مختصر سی ہے کہ اس میں سارا کچھ آ جاتا ہے کہ اگر ہم دنیا کو اپنے مستقل ٹھہرنے کی جگہ نہ سمجھیں اور چھٹنے والا سمجھیں, فنا ہونے والا اور چھٹ جانے والی جگہ سمجھیں, اور آخرت کو اپنے ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی جگہ سمجھیں, جو واقعتاً ایسا ہی ہے, تو جیسے میں نے عرض کیا کہ اپنے فکر کی تبدیلی اور تھوڑی سی ہمت اور اپنے مقاصد کو بدلنے کی ضرورت ہے, تو انشاءاللہ تعالی سارا کام آسان ہو جاتا ہے. کیونکہ جس کام کی اہمیت اور قیمت اور ضرورت انسان کے دل میں آ جاتی ہے, اس پر محنت کرنا, اس پر عمل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ آدمی اپنا کھانا پینا بھی ایسے کاموں کے لیے بھول جاتا ہے. جس قدر قیمتی کام ہوتا ہے اس کے لیے کھانا پینا بھی آدمی بھول جاتا ہے. مثلاً طلباء اسکول کالج کے جو لڑکے ہوتے ہیں, وہ اسکول کی حاضری, کالج کی حاضری اور ہوم ورک اور کلاس ورک کرنے میں اگر ان کے اندر یہ فکر اور احساس ہے تو پھر وہ اپنا کھانا پینا بھی بھول جاتے ہیں, ناشتہ کرنا بھی موقوف کر دیتے ہیں کہ ہمیں کہیں دیر نہ ہو جائے, ہماری ایبسنٹ نہ لگ جائے. اسی طرح نوکری والے لوگوں کا حال ہے, اسی طرح ہر اس آدمی کا حال ہے کہ جس کے سر میں جو بھی مقصد سمایا ہوا ہے اس کے لیے اس شعبے میں محنت کرنا, قربانی دینا انتہائی آسان ہو جاتا ہے. تو تھوڑی سی فکر کی تبدیلی اور تھوڑی سی ہمت اور اپنے مقاصد کو بدلنا, جیسے میں دعا بھی یہی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمارے مقاصد کو حسنہ کر دے. دعا ہمارے حضرت نے یہ سکھلائی کہ اللہ تمام مقاصد حسنہ میں کامیاب فرمائے, بامراد فرمائے, لیکن ہمارے مقاصد بھی تو حسنہ ہوں. اگر مقاصد ہمارے اچھے نہ ہوں گے تو مقاصد حسنہ کی قلت ہے تو بہت قلیل نفع ہوگا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے مقاصد کو بھی ہم نیک بنائیں, مقاصد کو ہم جو ہے وہ کامیابی والے مقاصد کو ہم اپنائیں. غرض یہ کہ عرض کرنا یہ تھا کہ عورتیں ہمارے معاشرے کا ایک بہت اہم فرد ہیں, بہت اہمیت ہے ان کی. تو قرآن پاک میں جو ان کو پیچھے کیا گیا ہے ایک خاص حکمت کے تحت کیا گیا ہے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ حقیر ہیں یا یہ ذلیل ہیں یا نیچ درجے کی ہیں یا ان کو ہر معاملے کے اندر پیچھے رکھا جائے, ایسا نہیں ہے. تو اور بلکہ عورتوں کی اہمیت بعض شعبوں کے اندر مرد سے بھی آگے بڑھ جاتی ہے. مثلا یہ کہ مرد گھر تو نہیں سنبھال سکتا, ذرا ایک دو دن گھر سنبھال کے دکھلا دے نانی یاد آ جائے گی. یہ عورتوں ہی کا کام ہے, خدا تعالیٰ نے عورتوں کو اس قابل بنایا ہے, ان کو گھر کی سنبھالنے کی, گھر داری کی صلاحیت دی ہے اور اس کی تحمل اور برداشت دی ہے. جو تحمل اور برداشت عورتوں کے پاس ہے گھریلو معاملات کا, وہ مرد کے پاس نہیں. دوسری بات یہ کہ مرد عموماً گھر سے باہر معاش کے لیے چلے جاتے ہیں اور دیگر مقاصد کے لیے چلے جاتے ہیں, ضرورتوں کے پورا کرنے چلے جاتے ہیں. ایک عورت ہی ہوتی ہے جو گھر بار کو سنبھالتی ہے, گھر میں رہتی ہے. ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ عورت گھر کی ملکہ ہوتی ہے, اس کو گھر گھریلو معاملات میں ہمارے بزرگوں نے سکھایا بھی یہی ہے کہ گھریلو معاملات میں عورتوں کو پوری آزادی دے دینی چاہیے, جس چیز کو جہاں رکھنا چاہیں ان کو رکھنے دو, کیونکہ تم تو تھوڑی دیر آتے ہو اور رات کو آرام کر کے صبح پھر معاش کے لیے چلے جاتے ہو, دن بھر وہ رہتی ہیں گھر میں, اس لیے ان کا حق ہے کہ ان کو سہولت دی جائے, کیا چیز کہاں رکھنی ہے, ان کے دکھ درد کا خیال رکھا جائے کہ وہ گھر سے باہر ہماری طرح آزادانہ نہیں پھرتی تو ان کے دکھ درد کا خیال رکھا جائے، ان کی ضروریات پوری کی جائیں۔ اس کے بدلے میں ان کی ذمہ داریاں یہ ہیں کہ خیر سے جب وہ اپنے گھر کی ہو جاتی ہیں، نکاح ہو جاتا ہے، اب ان کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ سب سے بڑی ذمہ داری شوہر کی خدمت ہے، شوہر کی خدمت، اور پھر شوہر کے متعلقین یعنی ماں باپ۔ عورت کو چاہیے کہ شوہر کے ماں باپ یعنی اپنے ساس اور خسر کو اپنے ماں باپ کی طرح سمجھے، اور ان کی ڈانٹ ڈپٹ بھی اگر ہوتی ہو تو اس کا برا نہ مانے، برداشت کرے، سوچے کہ، اور میں قرض کرتا رہتا ہوں کہ اگر اپنی سگی ماں تھپڑ بھی لگا دیتی ہے اولاد کو تو تھوڑا بہت رونا دھونا کر کے پھر واپس اماں سے لپٹ جاتی ہے، وہی محبت کرتی ہے، ویسا ہی معاملہ کرتی ہے۔ یہ نہیں کہ بدگمان ہو کے اس سے الگ ہو گئے، لیکن بہوؤں کا معاملہ جو ہے اور ہوتا ہے کہ اگر ساس ذرا سا کوئی بات کہہ دے تو اس کو دل پر اتنا لے لیتی ہیں کہ رنجیدہ ہو جاتی ہیں، اور کئی کئی دن جو ہے اس کا رنج لیے بیٹھی رہتی ہیں، اور بہت سے معمولات میں ان کے فرق آ جاتا ہے۔ تو یہ نہ ہونا چاہیے۔ تو غرض یہ کہ سب سے بڑی ذمہ داری عورت کی اپنے شوہر کی خدمت کرنا ہے۔ حکیم الامت نے اس کتاب میں جگہ جگہ، یہ ہے ہی پوری کتاب اصلاح خواتین کے لیے، تو یہ فرمایا ہے کہ بہت سی عورتیں اگر نماز روزہ کرتی ہیں، دین میں کچھ آگے ہیں، اور شوہر اس درجے میں نہیں ہے، اس نماز میں سستی کر لیتا ہے یا ذکر اذکار نہیں کرتا ہے یا اور کوئی اس کے اندر دینی کمزوری ہے، تو اس کو تو گویا کافر ہی سمجھ بیٹھتی ہیں، بہت ہی ناقدری کرتی ہیں۔ ہمارے دین نے شوہر کی خدمت میں یہ شرط نہیں رکھی ہے کہ شوہر نیک بھی ہونا ضروری ہے تب اس کی خدمت کی جائے، بلکہ شوہر جیسا بھی ہے شوہر ہے، اور اس کی خدمت عورت کے ذمے ہے۔ اور حدیث پاک ہم سناتے رہتے ہیں، آتی رہتی ہیں کہ عورتوں کے لیے شوہر کی اطاعت، بیوی کے لیے شوہر کی اطاعت فرض کا درجہ رکھتی ہے، اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کا مقام سمجھانے کے لیے فرمایا کہ اگر خدا کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، لیکن اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں۔ تو یہ شوہر کے مرتبے اور مقام کو سمجھانے کے لیے ہے۔ اللہ تعالی ہماری عورتوں کو اس بات کی سمجھ پیدا فرما دے، اور عورتوں کی اتنی اہمیت ہے، اتنی اہمیت ہے کہ اگر عورت چاہے تو گھر کو جنت بنا دے اور عورت چاہے تو گھر کو جہنم بنا دے، اتنا اختیار ہے عورت کو، اتنی اہم ہے ہماری عورت کہ وہ چاہے تو گھر کو جنت کا نمونہ بنا دے، وہ چاہے تو گھر کو جہنم کا نمونہ بنا دے۔ کیا ہے کہ اگر شوہر کی تھوڑی بہت ڈانٹ ڈپٹ، کڑوی کسیلی، تنگی ترشی برداشت کر لے اللہ کے لیے، آخرت کے لیے، کہ بھائی میرے اللہ کا تو یہی حکم ہے کہ شوہر جو کھلائے کھا لو، صبر شکر کے ساتھ رہو، اور جو پہنائے پہن لو، صبر شکر کے ساتھ رہو، جیسا رکھے ویسا ہم رہ جائیں۔ تھوڑے دن کی بات ہے، تنگی ہو، ترشی ہو، جیسی بھی ہو، بھائی ہم شکایت نہیں کریں گے، ہم زیادہ تنگ نہیں کریں گے کہ یہ لاؤ وہ لاؤ فرمائش نہیں کریں گے، بلکہ ہم راضی رہیں گے۔ شوہر گھر آئے تو ہم اس کو اس طرح سے ٹریٹ کریں، اس طرح سے اس کے ساتھ معاملہ کریں کہ وہ ہم کو دیکھ کے خوش ہو جائے، ہمیں دعائیں دیں اور ہم سے اس کو سکون حاصل ہو۔ تو اور اس طرح سے اپنے شوہر کو نظر محبت سے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں نظر محبت سے دیکھیں، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ جب شوہر اور بیوی جو ہے ایک دوسرے کو نظر محبت سے دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی اس جوڑے کو نظر محبت سے دیکھتے ہیں۔ تو یہ باتیں جو ہیں اگر ہم اپنا لیں کہ ہمارا شوہر آئے، تو بجائے اس کے کہ ہم اپنی کتھا لے کے بیٹھیں، ہمیں احساس ہو کہ ہمارا شوہر معاش کے لیے تھکا ہارا مارا مارا پھر کے، ہماری ضرورتوں کے لیے مارا مارا پھر کے، ہمارے لیے دو روٹی کمانے کے لیے جاتا ہے، تھکا ہارا آتا ہے، اور خدا تعالیٰ نے مرد کو اس کی فکر بھی دی ہے، معاش کمانے کی فکر بھی دی ہے۔ جیسا کہ عام طور پر عورتوں کو معاش کی فکر نہیں ہوتی، گھر چلانے کی فکر ہوتی ہے، کمانے کی فکر نہیں رکھی اس کے لیے اللہ نے، یہ فکر کرنا مرد کا کام ہے۔ تو بھائی کتنے مسائل میں گھرا ہوا، معلوم نہیں کیا کیا معاملات ہوئے، نوکری کرتا ہے تو دفتر والوں کے جو بڑے ہوتے ہیں وہ کبھی کچھ کہہ سن دیتے ہیں، تانے کر دیتے ہیں، مجبور ہے آدمی نوکری کرنے پر۔ اسی طرح سے جو ہے وہ معاش میں کتنے معاملات ہوتے ہیں, تو بھائی ہمارا شوہر تھکا آیا ہے, معلوم نہیں کس دکھ درد میں آیا ہے, پہلے اس کے ہاتھ پیر دبائیں, پہلے اس کو خوش کریں اور بن سنور کے رہے. عورت کے لیے یہ ضروری ہے کہ جھاڑ جھنکار نہ بن کے رہے, جھونپڑا نہ بنا کے رکھے, منہ نہ کھلا کے رکھے, بلکہ خوش اخلاقی کے ساتھ, خوش روئی کے ساتھ اور کشادہ چہرے کے ساتھ, مسکراہٹ کے ساتھ شوہر کا استقبال کرے. اس طرح سے اس کا شوہر بھی اس سے محبت کیوں نہ کرے گا. انسان تو ہے, دل ہی تو ہے, نہ کہ سنگ و خشت, درد سے بھر نہ آئے کیوں, روئیں گے ہم ہزار بار, کوئی ہمیں ستائے کیوں. دل تو ہے اس کے پاس بھی, اگر ہم محبت کریں گے تو ضرور ایک دن جواب محبت سے ملے گا. کوئی ایسا پتھر دل انسان نہیں ہے کہ جو آدمی ہمیشہ محبت کا جواب نفرت سے دیتا رہے. بات یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں پہلے ہم سے محبت کی جائے, تب ہم محبت کریں گے. ادھر بھی وہی معاملہ ہوتا ہے کہ پہلے ہم سے محبت کی جائے پھر ہم محبت کریں گے, تو دونوں میں ٹکراؤ رہتا ہے, محبت پیدا ہی نہیں ہو پاتی. اگر ایک آدمی جھک جائے, جیسا کہ عورت کو چاہیے کہ وہ جھک جائے اور اپنے کو تواضع سے رکھے اور شوہر کے ساتھ جو ہے خوش روئی کے ساتھ اور بشاشت کے ساتھ ملے اور اپنی بناؤ سنگار بھی کرے. شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرنا صدقہ ہے, افضل عبادت ہے کہ ہمارا شوہر خوش ہو جائے, صاف ستھرا بھی رہے اور بال وغیرہ بنا کے اچھے طریقے سے بن سنور کے استقبال کرے شوہر کا, اور آئے تو پہلے اس کی داد رسی کرے, پہلے اس سے پوچھے کہ بھائی کیسا دن گزرا, کوئی تکلیف تو نہیں آئی, کوئی پریشانی تو نہیں آپ کو, بھوک تو نہیں لگ رہی آپ کو. اس کے آنے سے پہلے کھانا وانا تیار کر کے رکھے, اپنے ایک معاملات کو ذرا مختصر رکھے. ابھی عشاء کے بعد جو بیان سے پہلے شروع ہونے سے پہلے یہی بات ہو رہی تھی کہ ہم لوگوں نے اپنی ضرورتیں حد سے زیادہ بڑھا رکھی ہیں. بڑا مکان ہو, بڑا مکان ہے تو اس میں چار کمرے بھی ہیں, چار کمرے ہیں تو اس میں چار پنکھے بھی چل رہے ہیں, اور اس میں 50 برتن بھی ہیں, 2 درجن پلیٹیں ہیں, کئی ایک درجن کوئی پتیلیاں ہیں, اور اب وہ نئی نئی چیزیں بنانے کے لیے نئے نئے برتن, نئے نئے اوزار بھی چاہیے, نئی نئی چیزیں بھی چاہیے, ووسٹر شائر سوس بھی چاہیے, چلی سوس بھی چاہیے, بلی سوس بھی چاہیے, اور فلاں فلاں چیز چاہیے, مایونیز بھی چاہیے, کیچپ بھی چاہیے, کیچپ میں فلانے برانڈ کی, وہ دیکھنا, وہ نہ لانا, وہ فلانی والی لانا, اور یہ فلانا مسالہ فلاں جگہ سے لینا, اور دیکھو فلاں چیز نہ لینا, یہ اس طرح کی لینا چاہیے, ارے یہ کیوں لیا ہے, میں نے تو یہ کہا تھا, اور آپ فلاں چیز نہیں لائے تو لہٰذا یہ چائنیز ڈش بنانی ہے, اٹیلین ڈش بنانی ہے, اس میں تو وہ بات ہی نہیں بڑھے گی. دیکھا آپ فلاں چیز نہیں لائے تھے, مزے کی نہیں بنی. اتنا ہی نہیں مارک, ضرورتیں اس قدر بڑھا رکھی ہیں. اب پہلے سادگی تھی, چند برتن ہوا کرتے تھے, اسی میں مل جل کے کھانا کھا لیا اور اس برتنوں کو اسی وقت دھو کے رکھ دیا, لو بھائی فراغت ہو گئی. اب نہیں تو اب تو ماسیاں بھی چاہیے, جھاڑ پوچھائی بھی چاہیے. پھر بھی عام طور پر عورتوں سے پوچھو تو ان کو فرصت ہی نہیں, صبح سے شام تک کام ہی کام ہے. خدا جانے ہم نے کتنی چیزیں ایسی بڑھا لی ہیں. کپڑے دیکھو تو ایک سے ایک درجنوں کپڑے رکھے ہیں, کون سا پہننا ہے یہ الگ. ایک یہ مصیبت کہ نیا, ہر موقع کا نیا کپڑا لاؤ, اور اگر خدا نہ خواستہ وہی کپڑا کسی دوسری عورت نے بھی اسی تقریب میں پہنا ہے, پھر تو بھائی بڑی پریشانی. انوکھا لباس ہونا چاہیے ہمارا. کتنے مسائل ہم نے گھڑ لیے ہیں. ہاں وہ جو شعر ہے زبردست ہے, چاہے تھے کس کام کو کیا کر چلے, تہمتیں چند سر اپنے دھر چلے, وہاں سے پرچہ بھی نہ لائے ساتھ میں, یہاں سے سمجھانے کو دفتر لے چلے. اتنی ضرورتیں ہم نے بڑھا لی ہیں, اتنے مسائل خود ہم نے پیدا کر لیے کہ ہم خود پریشان ہیں. پریشانی تو آئے گی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں تو ہمارے ذمہ لگائی ہی نہیں تھی, یہ تو ہماری خود پیدا کرتا ہے. اور جو بے دین عورتیں ہیں, دین سے بہت دور ہیں, وہ اپنے شوہروں کو طرح طرح سے تنگ کرتی ہیں کہ آپ کی تو کمائی کچھ نہیں ہے, ہمیں فلاں چیز چاہیے, ہمیں آئے دن فرمائشیں, فلاں زیور, فلاں کپڑا, جوتیاں, یہ وہ. تو اب بیچارہ وہ سن سن کے سننی ہو جاتا ہے, سن ہو جاتا ہے, کہتا ہے اچھا بھائی لاؤ رشوت, لاؤ بھائی یہ حرام کھائیں, چلو بھائی ادھر سے آ رہی اوپر کی کمائی. آسانی تو چاہیے, دودھ, انڈا, ڈبل روٹی, مکھن, سب چاہیے, قورمہ, بریانی کھانا ہے. بیچارہ وہ حرام تک کھانے پہ مجبور ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. یہی عرض کر رہا تھا کہ ہم اپنے مقاصد کو بدلنے کی کوشش کریں. یہ نہیں کہتا ہوں کہ فاتح کرنے لگ جائیں. خدا تعالی نے جتنا دیا اس میں احتیاط سے خرچ کریں اور ضرورت کے مطابق خرچ کریں. اچھا کھائیں اچھا پیئیں اور اس کو طریقے سے اگر حساب کتاب کے ساتھ خرچ کیا جائے گا تو انشاءاللہ اس میں مزہ بھی آئے گا, اچھا کھانے کو ملے گا. ہمارے بزرگوں نے کتنی اچھے اچھے اصول ہمیں بتا دیے کہ جو چیز ضروری ہو اس کو خرید لو. سکون سے رہنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو چیز ضروری ہو اس کو خرید لو اور جو چیز ضروری نہ ہو اس کو ہرگز مت خریدو. اور ضرورت کا درجہ کا معیار معلوم کرنا کہ ہماری ضرورت کی ہے یا نہیں, اس کا معیار یہ بتلایا کہ جس چیز کے نہ ہونے سے ضرر ہو یعنی نقصان پہنچے تکلیف پہنچے وہ ضروری ہے اس کو لے لو, اور جس چیز کے نہ ہونے سے کوئی ضرر نہیں ہوگا اس کو چھوڑ دو. اور فرمایا کہ اس کو زبردستی سوچ سوچ کے ضرورت نہ پیدا کرو اس کی. پہلے ہی وہلے میں جس دل سے جواب آ جائے گا کہ یہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے تو وہ چیز مت لو. اس پر سوچ سوچ کے ضرورت مت بڑھاؤ کہ نہیں نہیں لے لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے. آخر کو جواب یہ آئے گا کہ بھائی لے ہی لو. حالانکہ اگر ہم چھوڑ دیں اس کو اور بعد میں ہمیں پتا چلے کہ بھائی وہ چیز تو ضروری تھی تو دوبارہ جا کے لے سکتے ہیں کہ نہیں, کیا مشکل ہے دوبارہ جا کے لے لینا. تو ضرورتیں ہم نے بہت زیادہ بڑھا لی ہیں, اس سے مصروفیات بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. بڑا گھر ہے تو بڑے خرچے ہیں, بجلی بھی زیادہ, کپڑے بھی زیادہ, فرنیچر بھی زیادہ, برتن بھی زیادہ, مہمان بھی خوب آ رہے ہیں جا رہے ہیں تو ان کے لیے الگ سے برتن, الگ سے فلاں چیز فلاں چیز. تو یہ اتنی مصروفیات ہم نے بڑھا لی. میں ایک مثال کے طور پر عرض کرتا ہوں اپنی نصیحت کے لیے بھی کہ ایک بزرگ ستو پھانک رہے تھے. ستو اب اس زمانے میں تو ہم مشورہ نہیں دیتے بزرگوں کی, یہ اشارہ نہیں ہے کہ آپ ستو پھانکیں اور اوپر سے پانی پیئیں. یہ تو ان کا حال تھا کہ دیکھیے کیسے عاشق تھے اللہ تعالیٰ کے اور کیسے آخرت بنانے میں ان کا انہماق تھا. ہماری دنیا بنانے میں انہماق ہے, ان کا آخرت میں انہماق تھا. کہ وہ کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے عرصے دیکھ رہا ہوں 40 برس سے آپ ستو پھانکتے ہیں. تو انہوں نے کہا بھائی میں نے حساب لگایا کہ کھانا کھانے میں, تیار کرنے میں, اس کو پکانے میں, اس کو بچھانے میں, اس کو چبانے میں مجھے کتنا وقت لگ جاتا ہے. اتنی دیر میں تو میں بہت اللہ تعالیٰ کا نام لے سکتا ہوں, بہت عبادت کر سکتا ہوں. لہٰذا میں جب ضرورت ہوتی ہے, بھوک لگتی ہے, میں ستو پھانک کے اوپر سے پانی پی لیتا ہوں. منٹوں کے اندر میرا پیٹ بھر جاتا ہے اور پھر اللہ کی یاد میں مشغول ہو جاتا ہوں. ایسے بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کیے اپنے مقبولین. لیکن ہم تو نہیں کہہ رہے کہ آپ ستو پھانکیں, آپ اچھا کھائیں اچھا پیئیں, ضرورت کے مطابق خرچ کریں, احتیاط سے خرچ کریں. کپڑے ہیں جب تک کہ بالکل پرانے نہ ہو جائیں, پہننے کے قابل ہوں وہ پہنتے رہیں, نیا جوڑا نہ خریدیں. کیا ضرورت ہے لوگوں کو دکھانے سے کیا بنتا ہے. ہاں صاف ستھرے کپڑے ہوں اور جہاں جا رہے ہوں اس لحاظ سے وہ کپڑے ہوں. ایسا بھی نہ ہو کہ آپ صاحب حیثیت ہوں اور پھٹے پرانے کپڑے پہن جائیں تو آپ کو لوگ مسکین سمجھیں, حقیر جانیں. ایسا بھی نہیں ہے. ہمارا دین اعتدال کا دین ہے, اعتدال, سبحان اللہ, دین حنیف ہے, دین اعتدال ہے. ہمارے حضرت اس بات کو بہت نقل فرماتے ہیں کہ حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کی خاص باتوں میں سے کیا بات ہے اصل, کہ خاص بات یہ ہے کہ اتباع سنت بکمال اعتدال, بکمال اعتدال. یہ ہے حکیم الامت کی تعلیمات. اللہ تعالی ہم سب کو اتباع سنت بکمال اعتدال نصیب فرمائے. تو غرض یہ کہ عورت کا مقام ہمارے معاشرے میں کوئی غیر اہم نہیں ہے, عورت حقیر نہیں ہے, بلکہ عورت کی بڑی اہمیت ہے. سب سے اول درجہ, سب سے اول جو قیمت ہے عورت کی, وہ اپنے مردوں کو سکون پہنچانا. یہ بڑی نعمت ہے مردوں کے لیے, خصوصاً نیک عورت ہو تو پھر تو مرد کو اس کی بڑی قدر کرنی چاہیے, نیک عورتوں کی قدر کرنی چاہیے. ایک تو یہ عفیف ہوتی ہیں, دوسرے ان میں خاص بات یہ ہوتی ہے کہ زیادہ فرمائشیں نہیں کرتی, تیسری چیز یہ ہے کہ سادہ رہتی ہیں, چوتھی چیز یہ ہے کہ دیندار ہوتی ہیں, نمازی ہوتی ہیں, پرہیزگار ہوتی ہیں اور شوہروں کی اطاعت گزار ہوتی ہیں اور گھومنے پھرنے کی اور بے حیائی کی کاموں سے پرہیز کرتی ہیں. کبھی کبھار چلے گئے اور اپنی بشاشت کے لیے, لیکن ایسے بھی لوگ ہیں جو آئے دن جو ہے کبھی کہیں پہنچے ہوئے ہیں, کبھی کہیں پہنچے ہوئے ہیں اور شوہروں کو ستا رہے ہیں. غرض یہ کہ نیک عورت ہو تو سبحان اللہ بڑی نعمت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تین محبوب چیزوں میں سے ایک یہ بھی ہے نیک عورت. اللہ تعالی ہم سب کے گھر والوں کو خوب نیک سیرت بنا دے. تو اول تو میں نے عرض کر دیا کہ ان کی بڑی ذمہ داری اور خاص ان کی اہمیت اپنے خاوندوں کی جو ہے خدمت کرنا, ان کی اطاعت کرنا, اسی سے ان کی جنت بن جاتی ہے انشاءاللہ. حدیث پاک میں ہے کہ جو عورت فرائض واجبات اور سنن موقعہ ادا کرتی رہے اور نماز روزہ وغیرہ کرتی رہے اور شوہر کو خوش رکھے. اب شوہر کیسا ہے یہ ہمیں نہیں دیکھنا, جیسے میں نے عرض کیا تھا اسی طرح مردوں کے لیے بھی یہی ہے کہ عورت کیسی ہے ہمیں نہیں دیکھنا. پہلے ہم دیکھ بھال لیں, رشتے سے پہلے دیکھ بھال لیں, اچھی عورت لیں, دیندار ہو, اچھی اخلاق کے ہو, معلومات کر لیں, اب پھر وہ جیسی بھی ہو. بعضی جو ہیں عورتیں سننے میں کچھ آتا ہے رشتہ لڑکوں کا عورتوں کا یہ ہوتا رہتا ہے اور رشتے کے بعد ان کا رنگ بالکل ہی بدلا ہوا ہوتا ہے. تو اب اس میں آدمی کیا کر سکتا ہے, اپنا مقدر ہے. تو اس مقدر کو اچھے طریقے سے آسان طریقے سے نبھانے سے زندگی آسان ہو جاتی ہے. تو اس طرح سے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عورتوں کو یہ توقع ہوتی ہے کہ پہلے مرد ہم سے محبت کریں پھر ہم محبت کریں گے, اور اسی طرح سے مردوں کو توقع ہوتی ہے کہ پہلے عورت ہمیں مسکرا کے دیکھے پھر ہم مسکرائیں گے. ارے بھائی کیا ہو گیا, آپ تو اللہ رسول کا حکم دیکھیں, آپ اللہ رسول کا حکم دیکھیں. چلتا نہیں ہوں میں کبھی اہل جہاں کے ساتھ, میں چل رہا ہوں دوستو ان کے نشاں کے ساتھ. اللہ اور رسول کا حکم دیکھیں, اور یہ نہ دیکھیں کہ یہ ہمارے ساتھ ایسا معاملہ کرے تب ہم اس کے ساتھ ایسا کریں گے, بلکہ ہم اپنا فرض نبھائیں. مرد اپنا فرض نبھائے, عورت اپنا فرض نبھائے, تب جو ہے کام گاڑی صحیح سے چلتی ہے, پٹری پہ چلتی ہے گاڑی. ورنہ دونوں اسی اتنا منہ پھلا کے بیٹھے رہیں کہ بھائی پہلے یہ مسکرائیں تب ہم مسکرائیں گے, ٹھنی ہوئی ہے آپس میں. اس طرح تو پھر ٹھنی رہے گی اور گھر جہنم بنا رہے گا کبھی بھی. اور پھر جب بچے ہو جاتے ہیں تو اپنے ماں باپ کا یہ رویہ دیکھ کر, جھگڑے اور فساد دیکھ کر تو ہے وہ بھی ناخوش رہتے ہیں, اور وہ بھی گالم گلوچ بھی سیکھ جاتے ہیں اور جھگڑے فساد بھی کرنے لگتے ہیں. اور جو ہے اس طرح سے یہ گھر تو جہنم بنا ہی ہے, اب یہ بچے بڑے ہوں گے, ان کی تربیت ان خطوط پہ ہوئی ہوگی تو آگے وہ بھی اسی طرح چلیں گے خدا نخواستہ. تو پھر بات وہاں آ گئی کہ عورت کی بڑی اہمیت ہے ہمارے معاشرے میں, اور بہت ہی زیادہ اس کا کردار ہے اور بہت زیادہ جو ہے اس کا مقام ہے. اور ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ عورت حقیر کیسے ہو سکتی ہے, نبی بھی عورت کے بطن سے پیدا ہوئے, صحابہ بھی عورت کے بطن سے پیدا ہوئے, اور اولیاء بھی بطن عورت کے بطن سے پیدا ہوتے ہیں. اور جیسی عورت ہوتی ہے, جیسے اخلاق, جیسی پرہیزگاری عورتوں کے اندر ہوگی, ان کے بچوں کا اثر پیدائش سے ہی آ جاتا ہے. ماں باپ کے جیسے احوال اور وہ ہوتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ گناہوں کا اثر نہیں آتا اور نیکیوں کا اثر آ جاتا ہے, نیکیوں کا اثر آ جاتا ہے. تو عورت جتنی پرہیزگار ہوگی, جتنی متقی ہوگی اور گناہوں سے بچنے والی ہوگی اور دیندار اور فکر آخرت رکھنے والی ہوگی اور محبت الہی رکھنے والی ہوگی, اس کے لیے ہم بزرگوں کے حالات پڑھیں, صحابہ کے حالات پڑھیں, سب سے پہلے سیرت انبیاء پڑھیں اور سیرت حبیب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں, اور صحابہ کے احوال پڑھیں اور اولیاء اللہ کے احوال پڑھیں کہ کس طرح وہ ہر حالات میں اپنے اللہ سے راضی رہے, دین کی محنت کرتے رہے, اپنے گھر والوں پر بھی, اپنے اہل و عیال پر بھی, اور اپنے محلے پہ بھی, اور لوگوں میں بھی کس طرح وہ رہے. تو اس طرح ہمیں ایک نصیحت ہوگی, ایک ترغیب ہوگی کہ ہمیں کس طرح رہنا چاہیے. بے شک ہم وہ مقام نہ حاصل کر سکیں لیکن کچھ تو ہم کر سکیں گے, 10%, 20%, 50%, جتنی تمہاری قربانی اتنی خدا کی مہربانی. تو سب سے پہلے اپنا مقصد کی تبدیلی کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے مقصد کو تبدیل کریں اور یہ جان لیں, یقین کر لیں. اور اگر دل میں یقین نہیں بیٹھتا تو بتکلف عقل سے سوچیں کہ بھائی دنیا میں رات دن دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ دنیا سے انتقال کر کے چلے جا رہے ہیں اپنے اصلی وطن. تو عقل سے کام لینا چاہیے, یہ سارے عبرت کے نظارے ہیں. قرآن پاک کا ترجمہ پڑھے, اس سے انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا. بزرگوں کی کتابیں پڑھے, اس سے انشاءاللہ یقین بنے گا. لیکن جب تک یقین اگر نہیں بھی بنتا ہے تو بھی عقل سے کام لے کر اپنے نفس کو مجبور کرے، اپنے نفس پر جبر کر کے وہ کام کرے جو اللہ اور رسول نے بتایا ہے. تو اس طرح سے ہماری اولاد بھی اچھے خطوط پر چلے گی، ان کے اخلاق بھی اچھے ہوں گے، آداب والی ہوگی، اور جو ہے ان کی تعلیم بھی، دینی تعلیم کا بھی اہتمام کیا جائے. تو عورتوں کے جیسے اخلاق ہوں گے، جیسی گفتار ہوگی، جیسے کردار ہوگا، اور جیسی ان کی تربیت ہوگی، بچے اسی طرح نکلتے ہیں. یہی بچے بڑے ہو کر انہی میں سے انبیاء نکلے، اسی میں سے صحابہ نکلے، اسی میں سے اولیاء نکلتے ہیں. تو یہ عورت کا مقام ہے. اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. اور میں عرض کرتا ہوں، حکیم الامت کی بات ہے کہ مردوں کے ذمے ہے عورتوں کی تربیت، دینی تربیت بھی، اخلاقی تربیت بھی. جیسے کہ ابھی میں تھوڑا سا یہ پڑھ کے بھی سناؤں گا، اس میں سے کچھ میں نے حصہ نکالا ہے. تو اس میں حضرت والا حکیم الامت رحمت اللہ علیہ یہی فرما رہے ہیں کہ عورتوں سے شکایت ان کو ہے اور ان کی بدحالی پر افسوس ہے. میں پڑھ کے ہی سنا دیتا ہوں، وقت بھی مختصر ہے. فرمایا کہ مجھ کو عورتوں کی غفلت سے شکایت ہے کہ افسوس، ان کو دنیا کی تکمیل کا خیال ہے، دین کی تکمیل کا قطران خیال نہیں. میرا مقصود یہ ہے کہ عورتوں کو دین کی تکمیل سے بھی غافل نہ ہونا چاہیے، جیسا کہ ان کو اپنے زیور، کپڑے اور مکان کی ضروریات کی تکمیل سے کسی وقت بھی غفلت نہیں ہوتی، اور وقتاً فوقتاً مردوں سے اس کے متعلق فرمائش کرتی رہتی ہیں. اور اگر مرد کسی وقت سے کسی فرمائش کو ضروری بتلاتے ہیں، برتنوں اور مکان کی ضرورتوں کے متعلق اختلاف ہونے لگتا ہے. اگر مرد کسی وقت کسی فرمائش کو غیر ضروری بتلاتے ہیں، برتنوں اور مکانوں کی ضرورتوں کے متعلق اختلاف ہونے لگتا ہے. مرد یوں کہتے ہیں کہ ان چیزوں کی ضرورت نہیں، اور مستورات کے نزدیک ان کی ضرورت ہو، تو ایسے موقع پر عورتیں کہہ دیا کرتی ہیں کہ تم کو ان چیزوں کی کیا خبر، تم گھر میں تھوڑی ہر وقت رہنا ہے، اس کو تو ہم ہی زیادہ جانتے ہیں. اور بعض عورتوں کا یہ کہنا صحیح بھی ہوتا ہے، کیونکہ واقعی مردوں کو ان ضرورتوں کا پوری طرح علم نہیں ہوتا. اور بعض اوقات اس اختلاف کا سبب یہ ہوتا ہے کہ مردوں میں قناعت کا مادہ عورتوں سے زیادہ ہے، مرد تھوڑے سے سامان میں بھی گزارا کر لیتا ہے، اور عورتوں میں قناعت کا مادہ ہے ہی نہیں، ان کی طبیعت میں بکھیڑا بہت ہے. ان سے تھوڑے سامان میں گزر ہوتا ہی نہیں جب تک سارا گھر سامان سے بھرا بھرا نظر نہ آئے. حضرت والا حکیم الامت فرماتے ہیں کہ میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی تکمیل کا تو اس قدر خیال کہ تھوڑے پر قناعت نہیں ہوتی، مردوں سے اختلاف ہونے لگتا ہے، مگر دین کی تکمیل کا اس قدر خیال کیوں نہیں، اس میں کیوں تھوڑے پر قناعت کر لی جاتی ہے. مرد اپنی بیویوں کی تو شکایت کرتے ہیں کہ ایسی بدتمیز اور ایسی جاہل ہے، مگر مرد اب یہاں مردوں سے متعلق ہیں کہ عورتوں کی اصلاح کی ذمہ داری مردوں پر ہے. تو فرماتے ہیں کہ مرد اپنی بیویوں کی تو شکایتیں کرتے ہیں کہ ایسی بدتمیز اور ایسی جاہل ہیں، مگر وہ اپنے گریبان میں منہ ڈال کر تو دیکھیں کہ انہوں نے ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا. بس یہ اپنی راحت ہی کے ان سے طالب ہیں، اور ان کے دین کا ذرا بھی ان کو خیال نہیں کیا جاتا. عورتوں کی تو خطا ہے ہی، مگر ان کی بدتمیزی میں مردوں کی بھی خطا ہے کہ یہ ان کے دین کی درستی کا اہتمام نہیں کرتے اور ان کے دینی حقوق کو تلف کرتے ہیں. ہم بیویوں کی شکایت تو کرتے ہیں، مگر یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے بیویوں کا کون کون سا حق ادا نہیں کیا. چنانچہ ان کا ایک حق یہ تھا کہ ان کے دین کا خیال کرتے، ان کو احکام الہیہ بتاتے. دوسرا حق یہ تھا کہ معاشرت میں ان کے ساتھ دوستانہ برتاؤ کرے، باندیوں اور نوکروں کا سا برتاؤ نہ کرے، مگر ہم نے سب حقوق ضائع کر دیے. افسوس، ہم دنیاوی حقوق تو کیا ادا کرتے، دینی حقوق پر بھی ہم کو توجہ نہیں. چنانچہ نہ بیوی کی نماز پر توجہ ہے، نہ روزے پر. ان باتوں کو ان کے کانوں میں ڈالتے ہی نہیں. یاد رکھو، قیامت میں تم سے باز پرس ہوگی کہ تم نے بیوی بچوں کو دیندار بنانے کی کتنی کوشش کی تھی. عورتوں کو دیندار بنانا اور ان کی اصلاح کرنا مردوں کے ذمے ہیں. اگر وہ اس میں کوتاہی کریں گے، ان سے بھی مواخذہ ہوگا، کیونکہ حق تعالیٰ کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے مسلمانوں اپنی جانوں کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی. اگر کوئی مرد متقی خود بن جائے اور اپنے گھر والوں کے دین کی خبر نہ لے، تو خدا تعالیٰ اس کی عورتوں کے ساتھ اس کو بھی جہنم میں بھیج دیں گے. تنہا اس کا متقی بن جانا قیامت میں عذاب سے نجات کے لیے کافی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے اور اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کی توفیق دے. گھر والوں کو دوزخ سے بچانے کا مطلب یہی ہے کہ ان کو تنبیہ کرو. بعض لوگ بتلا تو دیتے ہیں،
مگر ڈھیل چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ 10 دفعہ تو کہہ دیا، نہ مانے تو ہم کیا کریں۔ سچ تو یہ ہے کہ مردوں نے بھی دین کی ضرورت کو ضرورت نہیں سمجھا۔ کھانا ضروری، فیشن ضروری، مگر غیر ضروری ہے تو صرف دین۔ آگے حضرت عورتوں کی اصلاح اور تربیت کا خاکہ اور دستور العمل مختصراً بیان فرماتے ہیں۔ یہ 1-2 صفحے کا مضمون ہے، یہ بیان کر کے انشاءاللہ ختم کرتا ہوں کہ اصلاح عقائد کی ضرورت۔ فرمایا کہ تعلیم و تربیت کے مختصر اور ضروری قواعد یہ ہیں۔ جب گھر میں بیوی کو نکاح کر کے لائے تو پہلے اس سے اپنے سے بے تکلف کرے، اس کے بعد پورے طور پر جب بے تکلفی ہو جائے اس کے ضروری عقائد کا امتحان لے، یعنی عقائد حق، مثلا جو بہشتی زیور کے پہلے حصے میں لکھے ہیں۔ میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ بہشتی زیور کو کے مطالعے کو اپنا معمول بنا لیں، اور صرف مطالعہ نہ ہونا چاہیے بلکہ مطالعے کے ساتھ ساتھ محاسبہ بھی ہونا چاہیے کہ جو کچھ لکھا ہوا یا ہم پڑھ رہے ہیں ہمارا عمل اس کے برخلاف ہے، اس کے مطابق ہے؟ اگر برخلاف ہے تو اس میں کوشش کر کے اس پر عمل کرتے جائیں، تھوڑا سا پڑھیں بے شک، لیکن اس طرح سے چلیں کہ بھائی جو چیز ہم نے پڑھی ہے آج، اب اس پر عمل کرنا ہے۔ تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں، تھوڑا تھوڑا کر کے عمل ہوتا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ میں عرض کرتا ہوں، اور جن لوگوں نے شروع کیا اور اس پہ عمل کی کوشش کی، ان کی کوشش کی ابتدائی میں وہ انتہائی خوش ہو گئے، اور مجھے خوشی کے پیغامات ملے کہ ہمارا گھر جنت کا نمونہ بن گیا۔ اب یہ کہ عمل کرتے رہنا، استقامت پہ رہیں وہ، تو پھر انشاءاللہ ان کا گھر جنت بنا ہی رہے گا۔ تو فرمایا کہ مثلا جو بہشتی زیور کے پہلے حصے میں لکھے ہیں عقائد کا بیان، ان کو سنا کر اور سمجھا کر اس سے پوچھے بھی کہ تمہارا کیا عقیدہ ہے، جس کا وہ اقرار کر لے تو اس کے اقرار پر اکتفا کر لے، زیادہ کھود کھوید نہ کرے۔ اس کی ضرورت نہیں کہ وہ اپنی زبان سے پوری تقریر کر سکے، کیونکہ بعض عوام اس پر قادر نہیں ہوتے، یعنی سمجھ تو جاتے ہیں لیکن اب بیان کرنے کا ہر ایک کو نہیں حوصلہ ہوتا۔ تو ایسے لوگوں کو اس کی تکلیف نہ دی جائے، اور جس عقیدے کے بارے میں وہ شک و شبہ کا اظہار کرے تو اس کو خوب سمجھا کر بتلائے کہ یہ عقیدہ ضروری ہے، اور اسی کے موافق اپنا اعتقاد رکھے۔ نماز کی اصلاح۔ فرمایا کہ اس کی پوری نماز سن لیں، یعنی جو کچھ اس میں پڑھا جاتا ہے وہ بھی، اور رکعت کی تعداد بھی۔ اب میں کیا عرض کروں، اتنے دکھ سے میں عرض کر رہا ہوں، میں تو اپنی حالت دیکھ رہا ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ جب میں ڈھیلا ہوں تو پھر میرے ساتھ رہنے والے بھی ڈھیلے ہوں گے۔ میں دیکھتا ہوں کہ مردوں کو بار بار میں کہتا ہوں، معمولی معمولی دعائیں ان کو یاد نہیں ہوتی، کتنے برس ہو گئے، لیکن افسوس ہے کہ بعض لوگوں سے میں نے پوچھا، آتے بھی ہیں، محبت بھی رکھتے ہیں، عقیدت بھی رکھتے ہیں، لیکن یہ بات ان کی ابھی تک کھوپڑی میں بیٹھی نہیں ہے کہ آخرت بھی کوئی چیز ہے، دنیا چھوڑ کے جانا ہے، وہاں ہمیشہ رہنا ہے، اور وہاں کی کرنسی یہی اعمال صالحہ، سنت کے اعمال، اچھی تلاوت، قرآن پاک کو سیکھنا، نماز سنت کے مطابق پڑھنا، یہ کرنسی ہے وہاں کی۔ مگر افسوس کہ یہاں کی کرنسی کمانے کے لیے کئی دن بلکہ ملکوں سے باہر بھی چلے جاتے ہیں، افسوس کہ آخرت کے وطن کی تیاری کی کوئی فکر نہیں۔ خوب وقت میسر بھی ہے، نوکری کے دوران میسر بھی ہے وقت، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اہتمام ہی نہیں ہے، شوق ہی نہیں ہے۔ تم جانو بھائی، ہم تو روتے ہیں، ہم بلاتے تو ہیں ان کو، اے رب کریم ان پہ بنائے کچھ ایسی کہ بن آئے نہ بنے، آخرت کی کرنسی کی فکر ہی نہیں ہے۔ خدا نخواستہ جب مر جائیں گے، مریں گے تو صحیح، لیکن ایسا نہ ہو کہ خالی ہاتھ وہاں ادھر ادھر بھاگتے پھریں، پھر کوئی مددگار نہ ہوگا اللہ کے سوا۔ اب جب کچھ لے کر ہی نہیں گئے تو وہاں کیا ملے گا؟ اللہ تعالی ہمیں پورا پورا یقین عطا فرمائے۔ تو فرمائے کہ جو کچھ، اب خود ہی جب مرد کی تیاری نہیں ہوگی، وہ خود ہی نہیں جانتا ہوگا، تو عورت کا کیسے امتحان لے گا، اس کو کیا سکھائے گا وہ؟ تو فرمائے کہ جو کچھ اس میں پڑھا جاتا ہے وہ بھی، اور رکعت کی تعداد بھی، فرض، واجب اور سنتوں کے ساتھ، یعنی ضروری ضروری مسائل اس کو سکھائے اور سن بھی لے، اور ہر ایک کی جس طرح نیت کی جاتی ہے، اور رکوع اور سجود اور قعدے کی حیثیت سب پوچھ لے۔ آج کل تو یہ مردوں کی لاپرواہی کا یہ حال ہے کہ ان کی مفتیاں عورتیں بنی ہوئی ہیں، ان سے مسئلے پوچھ لیتے ہیں، عورتیں بتاتی ہیں کہ یہ تم ٹھیک نہیں کر رہے ہو۔ جہاں کوئی غلطی ہو اس کو درست کر دے، اور درست کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ بس ایک دفعہ زبان سے کہہ دے، ممکن ہے کہ پھر بھول جائے، اور ممکن ہے کہ بہت سی غلطیوں پر ایک دم متنبہ کیا اور سب وہ سب کو ضبط اور محفوظ نہ کر سکی، اس لیے ایک ایک غلطی کی اصلاح کر کے اس پر بار بار عمل کرا کر دیکھ لے، اسی طرح پوری نماز کو درست کر دے۔ یہ تیسری بات ہو گئی، نمبر ایک تو عقائد کی تھی بات، اور دوسری بات تھی کہ پہلے تو چیز یہ تھی کہ اس کو بے تکلف کرے، محبت بڑھائے، اور پھر اس کے بعد عقائد کا امتحان لینا، اور تیسری چیز نماز۔ اب چوتھی چیز ہے کہ اس کو پردے کے سب احکام اور مسائل بتلا دے کہ کس کس سے پردہ کرنا ضروری ہے اور کون کون محرم ہیں جن سے پردہ ضروری نہیں، اور اس کی بہت تاکید کر دے۔ یہ سب مسائل بہشتی زیور میں اور اس سے زائد تفصیل اسی کتاب میں انشاءاللہ ملیں گی۔ اس کتاب کا نام اصلاح خواتین ہے، اگر کوئی لے کر رکھنا چاہے بازار سے تو یہ بازار سے مل جاتی ہے، اصلاح خواتین، حکیم الامت، مجدد الملت، مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر ساری کتابیں حکیم الامت کی جو ہے وہ مل جاتی ہیں۔ اور پانچویں چیز، یعنی چوتھی چیز یہ ہو گئی کہ پردے کے احکام و مسائل بتانا، اور پانچویں چیز اس کو اہل حقوق کے حقوق، خصوصاً جن سے ہر وقت واسطہ پڑتا ہے، کون ہے؟ ساس سسر اور نندے باوجہ اور شوہر، ان سب کے حقوق خاص طور سے سمجھا دے۔ رسالہ حقوق الاسلام میں یہ حقوق مذکور ہیں، اور اس کتاب میں بھی انشاءاللہ آئیں گے، میں بھی انشاءاللہ اس میں سے انتخاب کر کے سناؤں گا۔ اور نمبر چھ، رسوم جہالت کی قباحت اس کے دل میں بٹھا دیں۔ جہالت کی رسمیں، ہندوؤں کی رسمیں ہماری ہیں بہت، ہندوؤں سے بہت زیادہ ہم لوگ متاثر ہیں، وہمیات میں اور شادی بیاہ میں اور غمی میں، ہر جگہ ہندوؤں کی رسومات کا اثر و نفوذ ہم مسلمانوں میں ہے۔ اور تو جب سے یہ نیٹ کا جو ہے وہ دائرہ وسیع ہوا ہے، تو اب یہود اور نصارہ کی بھی کتنی رسمیں، کتنے طور طریقے، کتنے حال ہو لیے ہمارے مسلمانوں کے اندر دیکھے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم دے اور ہمیں پناہ دے۔ تو فرمایا کہ ان سے نفرت دلائے کہ وہ ان کے پاس نہ پھٹکے۔ اصلاح الرسوم اس کے لیے کافی ہے، یہ بھی ایک کتاب ہے اصلاح الرسوم، انشاءاللہ اس کے مطالعے میں بھی اور انشاءاللہ اس کتاب میں بھی مختصرا اس کا بیان ملے گا۔ ساتویں چیز، دوسرے اعمال و اخلاق اور عادتوں کی اصلاح بھی کوشش جاری رکھیں، جس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ دینی کتابیں تھوڑا تھوڑا پڑھ کر روزانہ سنا دیا کریں۔ بہشتی زیور، اسلامی شادی، حقوق معاشرت، اسلامی تہذیب، اصلاح اعمال، اور خصوصاً یہ کتاب جو میرے ہاتھ میں ہے، ان سب کا پڑھ کر سنانا انشاءاللہ مفید ہوگا۔ ہر گھر میں اگر یہ کتاب آ جائے اور ایک ایک دو دو صفحے ہی صحیح یہ پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ تعالی ضرور تبدیلی آئے گی۔ اور جو کوئی حرکت ان کتابوں کے خلاف ہو، نرمی سے اس کو تنبیہ کر دیں، اور بار بار مطلع کرنے سے اکتائے نہیں، انشاءاللہ نفع ہوگا۔ حق تعالی کا ارشاد ہے، وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، نصیحت کرتے رہیے کیونکہ نصیحت کرنا، سمجھانا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ خرچ کرنے کے آداب اس کو سمجھائے کہ فضولیات میں خرچ نہ کرے۔ زیور اور لباس کے زیادہ اہتمام کرنے سے اس کو نفرت دلائے۔ میں ابھی کچھ نوٹ بھی کیا تھا میں نے اس میں، لیکن اس وقت تو اسی میں وقت پورا ہو گیا۔ اور ایک مختصر سی بات جو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ بچوں کو اچھا لباس پہنانا تو کوئی منع نہیں ہے، اچھا لباس پہنائیں، شرم و حیا والا لباس ہو۔ لڑکیاں ہیں تو ان کے لیے لمبے لمبے کرتے ہوں، ڈھیلے ڈالے ہوں، اچھے بنائیے لیکن اس کے ڈھیلے ڈالا ہو۔ اور بچوں کو سر ڈھانکنے کی عادت شروع ہی سے ڈالیں، اور جو ہے جب وقت آ جائے تو ان کو پردے کے احکامات بتلائیں۔ اور کپڑوں کی زیادہ تعریف کرنے سے پھر بچوں کا انہماک کپڑوں میں ہو جاتا ہے۔ اصل تو تعریف اخلاق کی ہونی چاہیے، اصل تعریف دین کی ہونی چاہیے۔ ہم لوگ سیرت پہ کم جاتے ہیں، صورت پہ زیادہ جاتے ہیں۔ تو زیور اور لباس، کوئی چیز، کوئی کلپ لگا لیا، کوئی چوڑیاں لگا لی، بار بار اس کو متوجہ کرنا کہ بھائی واہ، بڑی بہت اچھی ہے، بڑی شاندار، آج تم نے کپڑے ایسے اچھے پہنے، تو پھر اس کا انہماق بھی کپڑوں ہی میں ہو جائے گا۔ شروع ہی سے تربیت ایسی ہو۔ ہاں، صفائی ستھرائی کی تعریف کرو کہ ماشاءاللہ بھائی تم صاف ستھری ہو، اچھی لگ رہی ہو، تو یہ تو ٹھیک ہے، لیکن زیور اور لباس میں نہ تو عورتوں کو نہ بچوں کو اس طرح توجہ نہ دلانی چاہیے، بلکہ ان چیزوں سے بیزار رہنا چاہیے کہ اس سے کیا ہوتا ہے۔ اصل چیز سیرت ہے، اصل چیز اخلاق ہے، اس سے انسان کی قیمت ہوتی ہے، بڑی لباس سے قیمت نہیں ہوتی۔ اور اگر کوئی شیخ متبع سنت محقق میسر ہو تو اس کے برکات اور کمالات اس کے سامنے بیان کرے، اور جب اس کو اعتقاد ہو جائے تو اس کو بیعت بھی کرا دے، اور جو کچھ وہ بزرگ پڑھنے کو بتلائیں اس کو معمول میں رکھے، ورنہ تھوڑا سا ذکر و شغل قرض السبیل سے یا کسی بزرگ دیندار کے مشورے سے اس کو بتلا دے۔ اگر تھوڑا سا وقت فرصت نکال کر کچھ لکھ پڑھ لے، اس قدر کے دینی کتابیں پڑھ کر سمجھ سکے تو زیادہ بہتر ہے، اس سے اس کی نظر دین پر وسیع ہو جاتی ہے، اور جس قدر نظر وسیع ہوگی اسی قدر اصلاح میں ترقی کی امید ہے۔ یہ 10 باتیں کل پڑھ کر سنا دیں، آگے اور بھی ارادہ تھا لیکن وقت چونکہ کافی ہو گیا ہے اس پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ بس یہ ایک چھوٹا سا یہ میں بتا دیتا ہوں کہ یہ آیت جو ہے قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، نیک اور اچھی اور مقبول عورتوں کے جو اوصاف ہیں، مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات، یہ نیک عورتیں جو اللہ کی پسندیدہ بندیاں ہیں، مقبول بندیاں ہیں، محبوب بندیاں ہیں، ان کے اوصاف بیان کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ وہ اسلام والیاں ہوں گی اور ایمان والیاں اور فرما برداری کرنے والیاں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے والیاں اور عبادت کرنے والیاں اور روزے رکھنے والیاں ہوں گی۔ اب میں ان صفات کو آگے تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، انشاءاللہ پھر اگلی دفعہ اس کو اتوار کے دن ارادہ ہے کہ قدر تفصیل سے انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ میری اس بات کو قبول فرمائے، اور جو کوتاہی میں نے کی اللہ اسے معاف فرمائے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور آخرت سے اب تک جو ہماری غفلت ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، اور فکر آخرت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت۔ وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اخوف ما اتخوف علی امتی الہوا وطول الامل فاما الہوا فیصد عن الحق واما طول الامل فینسی الاخرة وہذہ الدنیا مرتحلۃ ذاہبۃ وہذہ الاخرۃ مرتحلۃ قادمۃ ولکل واحدۃ منہما بنون فإن استطعتم ألا تكونوا من بني الدنيا فافعلوا فإنكم اليوم في دار العمل ولا حساب وأنتم غدا في دار الآخرة ولا عمل۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے مجھ کو اپنی امت پر بڑا خوف ہے، ایک تو خواہش نفس اور دوسرے درازی عمر کی آرزو۔ نفس کی خواہش حق بات قبول کرنے سے روکتی ہے، اور درازی عمر کی آرزو آخرت کو بھلا دیتی ہے، اور یہ دنیا کوچ کرنے والی جانے والی ہے اور آخرت آگے بڑھنے والی اور آنے والی ہے، اور ان دونوں میں سے یعنی دنیا اور آخرت سے ہر ایک کے بیٹے ہیں، یعنی تابع اور محکوم اور رغبت کرنے والے۔ اگر تم سے ہو سکے کہ تم دنیا کے بیٹے نہ بن سکو تو ایسا کرو، یعنی دنیا کے بیٹے گری سے نکل جاؤ اور تابع اور غلام دنیا کے نہ بنو، اور آج تم دار العمل میں ہو اور دنیا میں عمل کا حساب نہیں لیا جاتا، لیکن کل تم آخرت کے گھر میں ہوگے جہاں عمل نہیں ہوگا۔ تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ روایت ہے حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنے اعمال کا حساب کرو قبل اس کے کہ قیامت کے دن تم سے حساب لیا جاوے۔ خواہش نفس اور درازی عمر کی آرزو، یہ دو بڑے فتنے ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو آگاہ فرمایا کہ ان کے سبب انسان اعمال آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ ان دونوں فتنوں سے نجات کے طریقے اور تدابیر جو دوسری احادیث شریفہ سے معلوم ہوتے ہیں وہ یہ ہیں: نمبر ایک، تلاوت قرآن پاک میں ناغا نہ کیا جاوے۔ نمبر دو، موت کو کثرت سے یاد کیا جاوے اور روح نکلنے سے قبر کی تنہائی اور میدان حشر اور دوزخ کی آگ تک کے واقعات کو تفصیل کے ساتھ گہری فکر سے سوچنا۔ نمبر تین، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والوں کی صحبت میں کثرت سے حاضری دینا۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ ہر شے کے لیے معدن ہے یعنی کان ہے، اور تقویٰ کا معدن یعنی خزانہ یا کان اللہ کے پہچاننے والوں کے دل میں ہے، پس ظاہر ہے کہ ان کی صحبت سے تقویٰ کی نعمت حاصل ہوگی، اور حق تعالیٰ شانہ نے کونوا مع الصادقین کے حکم میں اسی صحبت اہل اللہ کی ضرورت بیان فرمائی ہے۔ صادقین سے مراد مشائخ اور بزرگان دین ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں موت اور اس کے بعد کی سنتوں کو بیان چل رہا تھا۔ روح نکل جانے کے بعد میت کی آنکھیں بند کر دے۔ جو شخص میت کو تخت پر رکھنے کے لیے اٹھائے یا جنازہ اٹھائے تو بسم اللہ کہے۔ میت کو دفن کرنے میں جلدی کرنا سنت ہے. نشتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت امت کے ساتھ. دوسری روایت حضرت ابن عباس, حضرت عباس بن مرداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے عرفے کی شام کو مغفرت کی دعا کی. سو اس طرح قبول ہوئی کہ سب گناہوں کی مغفرت کرتا ہوں بجز حقوق العباد کے, کہ ظالم سے مظلوم کے حقوق ضرور وصول کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے رب, اگر آپ چاہیں تو مظلوم کو جنت سے دے کر ظالم کو بخش دیں. سو اس شام کو یہ دعا منظور نہیں ہوئی. جب مزدلفہ میں صبح ہوئی پھر دعا کی, سو منظور ہو گئی. سو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندہ یا تبسم فرمایا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہوں, اس وقت تو کوئی ہنسنے کا موقع نہیں معلوم ہوتا, سو کس سبب سے آپ ہنستے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنستا ہوا رکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عدو اللہ ابلیس کو جب معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کر لی اور میری امت کی مغفرت فرما دی تو خاک لے کر سر پر ڈالنے لگا اور ہائے واویلا مچانے لگا, سو اس کی گھبراہٹ دیکھ کر مجھ کو ہنسی آ گئی. سبحان اللہ. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد. الف الف صلات و سلام و برکات کلما ذکره الذاکرون و کلما غفل عن ذکره الغافلون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا, اللهم اغفر لنا وارحمنا, اللهم اغفر لنا وارحمنا, اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير. إله العالمين ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, بلوغ سے لے کر آج تک کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے, تمام حقوق جو ہم سے فوت ہو گئے تلف ہو گئے, اے اللہ اس کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. حقوق العباد ہو یا حقوق اللہ ہو آپ کے حق ہوں, اے اللہ سب حقوق کو ادا کر کے اللہ اپنی فائل کو صاف ستھرا درست کرنے کی توفیق عطا فرما. جس کے دل میں قضا نمازیں ہوں اللہ بلوغ سے لے کر جو بھی قضا ہوئی, اے اللہ سب کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما, روزوں کی قضا کی توفیق عطا فرما, بندوں کے حقوق ہیں ظلم زیادتی کسی پر ہو گئے اللہ سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہم سب کو نیکیوں کا ذوق و شوق عطا فرما, فکر آخرت نصیب فرما, اپنی محبت اور معرفت نصیب فرما. اے اللہ آخرت بنانے کی فکر نصیب فرما. اے اللہ عمریں گزر گئیں بال سفید ہو گئے, پھر بھی اے اللہ ہم دنیا ہی کی طرف منہ کیے ہوئے ہیں اور آخرت چلی آ رہی ہے, وقت گھٹ رہا ہے, لیکن ہمیں اے اللہ اپنے اصلی وطن کی فکر ہی نہیں ہے. بڑی حماقت ہے, بڑی جہالت ہے. اے اللہ ہماری جہالت کو ہماری غفلت کو معاف فرما دے, ہمیں فکر نصیب فرما دے. اے اللہ ہمارے مقاصد کو نیک بنا دے اور مقاصد حسنہ میں ہم کو بامراد فرما دے. جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. اے اللہ ہر ہر بیمار کو صحت عطا فرما دے. ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ کے خلیفہ, ان کے بڑے بھائی صاحب بہت مہلک مرض میں گرفتار ہیں, اے اللہ ان کو اپنی قدرت قاہرہ کاملہ بالغہ سے ان کو صحت یاب فرما دے. اور جتنے بھی اے اللہ بیمار ہیں, مہلک امراض ہوں یا معمولی امراض ہوں, اے اللہ سب کے سب مسلمانوں کو شفاء کامل عاجل مستمر عطا فرما دے. ہمارے والدین کی بے حساب مغفرت فرما دے, جن کے والدین دنیا سے چلے گئے, اے اللہ سب کی بے حساب مغفرت فرما دے, درجات بلند فرما دے. ہمارے مشائخ کی قبر مبارک کو نور سے منور فرما, درجات قرب بے انتہا عطا فرما. میرے پیارے شیخ موجودہ مرشد شیخ الحدیث شیخ العلماء
حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم کو صحت کامل عاجلہ مستمرہ عمر میں برکت عطا فرما اور اللہ عافیت دارین فلاح دارین تمام اہل دولت قدا کو بھی احباب و خدام کو بھی مجھ کو میرے گھر والوں کو میرے سب دوستوں کو ان کے گھر والوں کو اے اللہ تمام مسلمانوں کو عافیت دارین فلاح دارین عطا فرما گناہوں سے نفرت عطا فرما گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما 100% اپنا وفادار اور اطاعت گزار بنا اللہ جس بھائی بہن کی جو بھی کوئی جائز حاجت ہو اپنے خزانے غیب سے اس کی حاجت کو پورا فرما مقروض کے قرض کی ادائیگی کی توفیق کے اسباب پیدا فرما خزانے غیب سے اس کے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما دے جو تنگی میں ہے اللہ اس کی پرتنگی کو دور فرما فراخی اور برکت عطا فرما ہر پریشانی کو دور فرما تشویش کو دور فرما غموں کو خوشیوں سے بدل دے تنگی کو فراخی سے بدل دے بیماریوں کو صحت سے بدل دے غموں کو خوشیوں سے بدل دے اے اللہ دونوں جہان کی خیر و بھلائیاں ہم سب کو عطا فرما اور دونوں جہان کی شرور اور فتن سے ہماری حفاظت فرما اللہ اپنی رضا کامل ہم سب کو نصیب فرما اور جنت میں دخول اولی بے حساب مغفرت اور جن دخول اولی ہم سب کو اپنے بزرگوں کے ساتھ نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم و مبارک میں اللہ جمع فرماتے اپنی مہربانی سے بلا استحقاق ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم فانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على النبي الكريم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ